احمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کو باقاعدہ درس قرآن نہیں ہے بلکہ ایک عنوان آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے سے ارسال کیا گیا، یعنی گزشتہ نشست میں جو تذکرہ آیا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی شخصیت اور ان کی اسلام کے لیے خدمات، اس کا ایک تعارف پیش نظر ہے۔ دین اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا ہے اس کے دو مستقل سورسز ہیں، ایک تو الحمدللہ قرآن و سنت کا ٹیکسٹ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ساتھ ساتھ وہ رجال دین جن کے ذریعے سے اس قرآن و سنت کا صحیح فہم، یعنی وہ اللہ والے، وہ دین کے ماہرین، وہ علماء، وہ صلحاء، وہ فقہاء، محدثین، مفسرین، جو کہ قرآن و سنت کی تشریحات کو اپنے اپنے زمانے میں پیش کرتے رہے اور اس کے مطابق مسلمانوں کی علمی ضروریات، عملی ضروریات اسے پورا کرتے رہے، اور جہاں کہیں کوئی بگاڑ آیا اس کی اصلاح کی، اور اس طریقے سے ختم نبوت کے بعد اس ہدایت کا تسلسل تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دین اسلام یہی اب تا قیام قیامت اللہ کا حتمی دین ہے نو انسانی کے نام۔ اس سلسلے رجال دین میں بہت سے افراد ہیں جو پہلی صدی سے لے کر آج کی اس صدی تک آپ کو نظر آئیں گے، اور انہیں مجددین امت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ مجدد یہ اصل میں اخذ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک سے، جو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر 100 سال کے سرے پر، یعنی ہر صدی میں ایک ایسا شخص اٹھاتے ہیں، امت مسلمہ میں ایک ایسے شخص کو نمایاں کرتے ہیں جو ان کے لیے ان کے دین کی تجدید کر دیتا ہے۔ تجدید کے معنی کیا ہے؟ کہ جو کچھ بگاڑ باہر سے داخل ہوتا ہے، یا جو کچھ بگاڑ اپنوں کی بدعملی اور بے عملی کی وجہ سے یا کچھ فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کر کر اللہ کے دین کو بالکل واضح کر دیتے ہیں اپنے بعد والوں کے لیے، اپنے زمانوں کے لیے۔ یہ مجددین امت کہلاتے ہیں۔ اچھا، ان میں کچھ بہت نمایاں ہیں اور بعض وہ ہیں جو اپنے اپنے گوشوں میں خدمات انجام دیتے رہے۔ تو نمایاں ترین مجددین امت، نمایاں ترین مجددین امت، ان میں ایک ایسا نام کے جو بالکل غیر معمولی نام ہے، وہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو جو ٹائٹل دیا گیا وہ حجت الاسلام کا ہے، یعنی ہر عالم دین کا کوئی خاصہ ہوتا ہے، تو جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے وہ حجت الاسلام کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ کچھ ان کی شخصیت اور سوانح کے حوالے سے تاریخی باتیں بھی عرض کروں گا، مگر اصل جو پہلو پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا، ایک تبدیلی آئی ہے اصل میں، یعنی بہت غیر معمولی شخصیت ہیں، تو وہ تبدیلی، اس کی بھی کچھ روداد ہمارے سامنے آئے، اور جو ان کا ایسا کنٹریبیوشن ہے جو ان کے بعد کے زمانوں میں آج تک ایسے جاری و ساری ہے کہ اس کے اثرات کو کوئی بھی شخص جو علوم دینیہ سے کچھ بھی تعلق رکھتا ہے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک سب سے بڑی بات عرض کروں کہ جو ان کا خاصہ ہے باقی مجددین کے مابین، باقی مجددین مثال کے طور پر کوئی فن حدیث میں ایک بڑا کارنامہ انجام دینے والے ہیں، کوئی جہاد کے میدان میں بڑا کارنامہ انجام دینے والے ہیں، کوئی تفسیر کے میدان کے بہت ماہر ہیں، اور کوئی کسی زمانے میں حق کا، کسی فتنے کے سرکوبی کے بعد حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے، مگر امام غزالی کا خاصہ یہ ہے کہ کل دین اسلام اس کے تمام شعبوں میں، اور اس پر اس کی خاص طور پر اس کی علمیت، اس پر اس طرح اثر انداز ہوئے ہیں کہ بجا طور پر ایک طالب علم، آج کوئی عالم آج بیٹھ کر اگر غور کرے تاریخ اسلام اور اسلام کے پورے لٹریچر کا ریویو کرے، تو وہ پورے تاریخ اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتا، ایک وہ زمانہ جو غزالی سے پہلے کا اور ایک وہ زمانہ جو غزالی کے بعد۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے، اور اس درجے اثر انداز ہوئے کہ بعض اساتذہ ہمارے فرماتے ہیں کہ امام غزالی کے لٹریچر نے علوم اسلامیہ کی بعض تعبیرات کو اس طرح کوائن کیا ہے، اس طرح بنایا ہے کہ ان سے پہلے اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے تھے، امام غزالی نے اسے اس زوردار انداز میں استعمال کیا اور اس کے مفہوم کو اس طرح سے اجاگر کیا کہ اہل علم کے مابین اور ان کے درمیان وہ الفاظ اب بغیر دین کی تشریح، بغیر ان الفاظ کے ہو نہیں سکتے۔ یعنی غزالی کے بعد کا کوئی آدمی جب بھی دین اسلام پر گفتگو کرے گا، چاہے وہ فن تفسیر پر گفتگو کرے، چاہے فن حدیث پر گفتگو کرے، چاہے عقیدے پر گفتگو کرے، فقہ پر گفتگو کرے، کلام پر گفتگو کرے، یا اسی طرح سے تصوف پر گفتگو کرے، ان سارے شعبوں پر امام غزالی کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ وہ اپنے مدعا کو بیان نہیں کر سکتا جب تک غزالی کی کوئن کی ہوئی اصطلاحات اور ٹرمز یوز نہ کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ایک ایسی بات ہے کہ شاید ایسا شرف اور کسی شخصیت کو نمایاں کر کر تاریخ میں نہ دکھایا جا سکتا ہو کہ اسے یہ حاصل ہوا ہے. اور اسی لیے آپ کو حجت الاسلام سے بھی تعبیر کیا گیا. اور پھر یہ کہ امام غزالی کی شخصیت ایسی ہے کہ امت کے موجودہ صحیح الفکر طبقات میں سے، یعنی سنی مسلمانوں کا جو ایک وسیع تر کل ہے جس میں بہت سے مسالک، بہت سے طبقات، بہت سے مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، سب کے سب امام غزالی کو اون کرتے ہیں. امام غزالی کوئی کسی ایک چھوٹے سے دائرے کی شخصیت نہیں ہے، کسی ایک پگڈنڈی کی شخصیت نہیں ہے، کسی ایک گوشے کی شخصیت نہیں ہے، بلکہ تمام زمانوں کے، ان کے بعد کے تمام زمانے، ان کے بعد کے تمام علاقے، ان کے بعد کے تمام ذیلی شاخیں جتنی بنتی ہیں، مکاتب فکر جتنے بنے وہ سب کے سب اپنی نسبت کرتے ہیں امام غزالی کی طرف، کہ ان سے عکس بھی کرتے ہیں، استفادہ بھی کرتے ہیں، اگرچہ کچھ نہ کچھ ذوق کا فرق بہرحال پایا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 450 ہجری کی ہے، اور یہ تقریباً آپ کہیے کہ عیسوی اعتبار سے 1058 بنتا ہے تقریباً، جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے. 400 اور عمر بہت کم تھی، کل 55 سال کی عمر آپ نے پائی، مگر اس میں جو کارنامے انجام دیے وہ بہت غیر معمولی ہیں. یعنی سمجھ میں نہیں آتا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص اگر بہت کوشش اور محنت سے بھی کچھ کرے تو وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ انہوں نے 55 سال کی عمر میں کیا ہے. اور یہ پورا عرصہ، اس دوران بہت سے تغیرات ہیں، بہت سے حوادث ہیں. پھر خود امام غزالی کا زمانہ ایسا ہے جس میں سیاسی اعتبار سے مختلف یورشیں جاری تھیں اور بڑے انقلابات برپا ہو رہے تھے. وہ جو سلجوقی سلطنت ہے اس کے استحکام اور اس کے ہلچل کی کیفیات، وہ ساری کی ساری کہیے کہ زمانے کی ہے. ایک بہت بڑی شخصیت جو سیاست کے میدان اور دربار اور سرکار کے حوالے سے تاریخ میں مشہور ہے، نظام الملک طوسی، وہ آپ ہی کے زمانے کا ایک بڑا کہیے صاحب اقتدار آدمی تھا، اور اس کے دربار میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اس زمانے کے سیاسی معاملات میں بھی آپ کہیے کہ ان رہے ہیں. طوس میں، طوس جو کہ ایک خراسان کے علاقے، یعنی اس وقت پرانا جو تاریخ اسلام میں آپ کو نقشہ نظر آتا ہے اس میں بڑے بڑے کچھ صوبے ہیں نا، ایک عرب ہے، پھر اس کے بعد ایک عراق اور شام کے علاقے ہیں، پھر ایک جو ہے وہ خراسان کے علاقے ہیں، پھر یہ سندھ ہے اور ہند ہے، سندھ اور ہند یہ بڑے بڑے صوبے تھے. تو خراسان کا جو صوبہ تھا، جہاں پر یہ ایران اسی کا حصہ تھا اور افغانستان اسی کا حصہ تھا اور ہمارے پاکستان کا بھی جو مالاکنڈ کا پورا ڈویژن ہے یہ بھی اسی خراسان کے علاقے کا حصہ تھا، اس میں ایک علاقہ طوس جو کہ ماوراء النہر سے نیچے اور افغانستان اور ایران کے مابین پایا جاتا ہے، اس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی. اور فارسی النسل تھے، فارسی زبان آپ کی مادری زبان تھی، گھر میں بولی جاتی تھی. البتہ عربی زبان اور علوم اس وقت جس طرح سے تعلیم یافتہ آدمی کسی زمانے میں کچھ علم سیکھتے ہیں، اس لیے اس طرح سے علم کی زبان عربی تھی، تو باقاعدہ بچپن ہی سے اس کی تحصیل اور اس کی تعلیم کا اہتمام رہا. غزالی آپ کو اس لیے کہتے تھے کہ غزال کہتے ہیں دھاگا کاٹنے والے کو، سوت کاٹنے والے کو، اور ان کے والد جو ہیں وہ ایک خاص نوعیت کے دھاگے کا کی تجارت کیا کرتے تھے، اور طوس میں ان کی دکان تھی، اور اسی لیے ان کے خاندان کو پھر غزالوں کا خاندان کہا جاتا تھا، غزالی کہلاتے تھے. نام ان کا محمد بن محمد ہے، اور یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ ان کی 3 سے 4 پشتوں میں نام سب کے محمد ہی رہے، محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالی. اور ان کے بڑے بھائی تھے احمد الغزالی، اور یہ چھوٹے بھائی تھے محمد الغزالی. تو امام غزالی کی پیدا بچپن میں، پھر جب دونوں بھائی چھوٹے ہی تھے اسی وقت ان کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا. انہوں نے وصیت کی، اپنے ایک دوست کے حوالے کر دیا اپنے بچوں کو اور اپنی تمام جمع پونجی، والدہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، بچپن ہی میں ہو گیا تھا، تو اپنی تمام جمع پونجی بھی جو ہے ان دوست کے حوالے کر دی تھی کہ ان بچوں کی پرورش میں آپ اسے استعمال کریں گے. وہ دوست اللہ والے آدمی تھے، جب تک پرورش کر سکے اور اس پونجی سے کچھ استفادہ ہو سکا ممکن ہوا کیا. پھر اس کے بعد جب وہ پونجی ختم ہو گئی تو پھر ایک ایسا مدرسہ جہاں پر کھانے پینے اور رہنے کا بھی انتظام تھا، وہاں ان دونوں بچوں کو ڈال دیا گیا. اب جو بڑے ہوتے ہیں تو ذہانت اور اپنی مہارت کے اعتبار سے یہ دونوں ہی بھائی، یعنی احمد و محمد، احمد بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی محمد ہیں، یہ دونوں ہی مہارت کے حامل تھے. البتہ ایک کا رجحان ایک جانب اور ایک کا رجحان ایک جانب تھا. امام محمد یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو معروف ہوئے، آپ کا رجحان زیادہ علوم کی طرف تھا، اور علوم سے مراد خاص طور پر علوم ظاہرہ، علوم شریعت، علوم فقہ، اسی طرح سے فلسفہ، منطق، مناظرہ، اور وہ جو مجلس کے علوم ہوا کرتے ہیں جس میں آدمی جو ہے وہ سر اٹھا کر چلتا ہے اور سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور مناظرے سے دوسروں کو نیچے کر دیتا ہے، نیچا دکھا دیتا ہے. جبکہ جو محمد جو بڑے بھائی تھے احمد غزالی، ان کا رجحان زیادہ عبادات، تقوی اور اسی طرح سے خلوت کی طرف شغف، اور تصوف، احسان، تزکیہ، اس کی طرف زیادہ ان کا شغف تھا. اور پھر ہوا یہ کہ یہ چونکہ علم کے میدان کے آدمی تھے، پہلے اپنے علاقے کے تمام شیوخ سے علم حاصل کر لیا، اور جب اس علاقے کے تمام اساتذہ نے کہا کہ اب آپ کو پڑھنے کے لیے کسی اور بڑے شہر جانا چاہیے، تو سفر کر کر نیشاپور جاتے ہیں. اس زمانے میں نیشاپور میں ایک بہت بڑے عالم تھے. اچھا، ان کے بھائی وہیں رہ گئے، اور جن استاد کے پاس ان کی تربیت ہوئی وہ ایک خانقاہ پلس مدرسہ نما ایک مدرسہ تھا، اس میں وہ بھائی ان کے معلم ہو گئے، استاد ہو گئے اور مربی ہو گئے. وہ وہیں رہے اور یہ پھر سفر کر کر آگے جاتے ہیں. تو سفر کر کر جاتے ہیں اور وہاں پر امام الحرمین امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم، اور ان کا یہ ٹائٹل ہے امام الحرمین، یعنی وہ حرم مکی اور حرم مدنی دونوں جگہ کی امامت کی ان کو کئی اعزاز حاصل تھا. اور اس کے بعد اپنے آبائی علاقے نیشاپور آ کر آباد ہو گئے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا تھا. ان کے شاگرد ہوئے امام غزالی، اور ان سے فقہ شافعی، چونکہ مسلکاً شافعی تھے، فقہ شافعی ان سے سیکھی، اور اس میں یہاں تک مہارت پیدا کی کہ پھر ایک بہت اہم کتاب جو کہ اصول فقہ کی ایک بنیادی کتاب ہے، اس کی شروحات بھی لکھیں، اور اسی طرح اپنے استاد کی کتاب اس کو مزید توسیع دی، اور بہت کچھ اس زبان یعنی زمانے طالب علمی ہی میں صاحب تصنیف ہو گئے تھے، اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ ریفرنس کے طور پر کوٹ ہونے لگ گئی تھیں. اور بہرحال اپنے استاد سے تعلق تھا، جب تک ان کے استاد حیات رہے امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ توس ہی میں نیشاپور ہی میں مقیم رہے. پھر اس کے بعد سفر کا ارادہ کیا بغداد کی طرف، چونکہ اس وقت علم کا مرکز بغداد بن چکا تھا. آپ کے علم میں ہے مختلف اسلامی ادوار میں جو مرکزی شہر ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے تھے. تو پہلے کہیے کہ مدینہ منورہ تھا، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ کوفہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، اور پھر جب خلافت بنو عباس قائم ہوتی ہے تو بغداد اور اس کی پھر جو رونقیں تھیں وہ اپنی جگہ کہیے کہ سب سے نمایاں شہر تھا دنیا کا. تو بغداد کی طرف جاتے ہیں، راستے میں ایک حادثہ پیش آتا ہے، وہ بھی ان کی زندگی پر اثر انداز ہوا ہے. حادثہ یہ پیش آیا کہ راہزنوں سے واسطہ پڑا، جو راستے میں لوٹ لینے والے ڈاکو ہوتے ہیں، سارے قافلے کو لوٹ لیا. ان کے پاس سامان کیا تھا، کتابیں تھیں، تو ان سے کتابیں بھی چھین لیں، اور ان کتابوں پر ان کے نوٹس تھے اپنے اساتذہ کی تقریروں کے. تو ان کو قلق ہوا بہت، سب نے اپنا مال دے دیا اور جان بچائی، انہوں نے ان سے کتابیں لے لی گئیں، مگر ان کو خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے اس ڈاکو کے کام کی نہ ہو کتابیں، تو جا کر اس سے پوچھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میرے سامان میں کچھ نہیں ہے کتابوں کے علاوہ. تو جا کے اس سے کہا، اور کہا کہ یہ میرا علم ہے اور وہ تم نے چرا لیا. تو ڈاکو نے بڑی حقارت کے ساتھ کتابوں کی پوری بوری ان کے حوالے کی، اور کہا یہ کیسا علم ہے جو چرا لیا جائے. بس یہ سننا تھا کہ اس کے بعد سے کہتے ہیں امام غزالی نے جو کچھ پڑھا اور سنا وہ پھر کتابوں میں محفوظ نہیں کیا، سینے اور ذہن میں محفوظ رہا. اور پھر کہتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا وہ نہ بھولا کبھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایسی توفیق دے دے کہ میرا علم علم سفینہ نہ ہو، علم سینہ ہو. اور اللہ نے اسی طرح سے پھر برکت دی. تو پھر کہتے ہیں کتابوں کی حاجت نہیں رہتی تھی، ایک مرتبہ کسی شے کو پڑھ لیا تو کفایت کرتا تھا. بغداد گئے، وہاں پر جا کر جو معاش کا مسئلہ تھا، سب سے پہلے تو ایک کاتب کی دکان پر ملازمت کی. کاتب اس وقت پرنٹ تو اس طرح سے نہیں ہوتی تھی چیزیں، اور پریس تو تھا نہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک کتاب خانہ لائبریری بھی وہی ہوتی تھی، اور وہی کتابوں کی دکان ہوتی تھی. جس کو کتاب چاہیے ہوتی تھی وہ آ کر اپنی وہ کتاب نکالتا تھا اور کہتا تھا اس کے اتنے نسخے تیار کروا دو. تو پھر وہ کاتب جو ہوتا تھا وہ آرڈر بک کر لیتا تھا اور کہتا تھا اچھا صحیح ہے، اتنے دن بعد آ جانا. اور پھر لکھنے والوں کو وہ بٹھا کر ان سے لکھوانا شروع کرتا تھا، اور اس طرح سے جب وہ کتاب مکمل لکھ لی جاتی تھی نسخے تیار کرنا، جسے نسخ کا کام کہتے ہیں. امام غزالی نے اس سے بہت کم تنخواہ پر معاہدہ کر لیا، اس شرط کے ساتھ کہ میرا کھانا اور رہائش اسی مکتبے کے اندر ہوگا اور مجھے کہیں اور جا کر نہیں رہنا پڑے گا، آپ رہائش دیں گے، پیسے نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں. تو اب وہاں مقیم ہو گئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بغداد کا یہ سب سے بڑا مکتبہ، اس کی ساری کتابیں میں پڑھ جاؤں. تو بس دن بھر بیٹھ کر لکھتے تھے، اور اس سے جو بھی اس کی مزدوری جہاں کرنی تھی وہ کام کرتے تھے، اور رات بھر وہاں کی کتابیں پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کی طرف سے توفیق یہ حاصل ہو گئی تھی کہ اب جو پڑھتے تھے وہ یاد ہو جاتا تھا. تو اب یہ آدمی چلتا پھرتا اپنے زمانے کا پورا مکتبہ تھا، اور پورا ایک لائبریری تھی جو اپنے ذہن میں بسا چکے تھے. اب ایک اور دور کا آغاز ہوتا ہے. بغداد میں جو بڑے علمی حلقے تھے وہاں ان کی شہرت پہنچنا شروع ہوئی چھوٹے چھوٹے مناظروں کے ذریعے سے. کبھی کسی سے مناظرہ ہوا کسی مسئلے پر اور جیت گئے، پھر مناظرہ ہوا. اس زمانے مناظروں کا ٹرینڈ بھی بہت تھا. اس طرح ایک بڑا مناظرہ جو نظام الملک توسی کے ہاں منعقد ہوا تھا، اس میں دنیا بھر سے ماہرین بلائے گئے تھے، اور وہ فلسفیوں سے. یہ وہ زمانہ ہے جب فلسفے کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا تھا، اور اس سے بگاڑ پیدا ہو گیا تھا دین میں. آپ جانتے ہیں دور بنو عباس میں یونانی فلسفے اور کتاب جو حکمت کی کتابیں تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی میں عبرانی سے، اور اس کے بعد وہ کتابیں ایک سیلاب کے طور پر مسلمانوں کے اوپر آئی ہیں اور ایک عذاب کے طور پر آئی ہیں کہ اب دین اسلام کے خالص سرچشمے قرآن و سنت اس میں آمیزش ہو گئی فلسفیانہ مشغافیوں کی، افکار کی اور قیل و قال کی اور پریشان کن نظریات. معتزلہ کا طبقہ وجود میں آ چکا تھا، اور ان کی بدترین صورت کہ وہ اپنے غلط سلط عقائد کو چھپا کر مسلمانوں کے عقائد کو خراب کریں، باطنیہ کے نام سے ایک طبقہ تھا. باطنیہ وہ کون تھے؟ وہ اپنے عقائد چھپاتے تھے مسلمانوں سے، اور وہ نہ جنت و جہنم کو مانتے تھے، نہ ذات باری تعالیٰ کے الگ وجود کو مانتے تھے، نہ وہ فرشتوں کو مانتے تھے، نہ وہ جنات کو مانتے، مطلب جتنی چیزوں کی ماورائی چیزیں جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا ہے ان سب کا انکار کرتے تھے. ایک ایسا طبقہ تھا، اور وہ عجیب و غریب باطنی تصورات کے حامل، پوشیدہ تصورات کے حامل تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر رد بھی لکھا، اور فلسفہ جتنا کچھ تھا اس میں اس قدر مہارت پیدا کر لی تھی، اور اب تک یہ فلسفے کو برا نہیں جانتے تھے. یعنی یہ وہ جو یونانی فلسفے کا رجحان تھا علوم اسلامیہ میں، اس کے ایک ماہر کے طور پر جانے جاتے تھے، اور ان کے بھائی انہیں ٹوکتے رہتے تھے کہ یہ کوئی علم ولم نہیں ہے، اس سے بچو. مگر بہرحال ان کو اس میں ایک کیریئر نظر آ رہا تھا، آگے ایک بہت کشادگی نظر آ رہی تھی، اس طرف چلتے جاتے تھے. اور یہ اب ان مناظروں کے نتیجے میں ان کے اوپر ایک تناؤ کی کیفیت آ گئی. بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ریشم پہننے لگے اور سونا استعمال کرنے لگے، اور اب وہ جو بغداد کی عیش کوشی ہے اس کا رنگ چڑھنے لگ گیا، اور فلسفے کی مشغافیاں اور فلسفے کی محفلیں لگنے لگ گئیں. اور علم کا تو بہت چرچا تھا، مگر ساتھ اپنے بارے میں بعض اوقات سر پکڑے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے خالی ہو گیا وہ اندر سے. اور ایک پریشانی عجیب کیفیت کی ان کے اوپر طاری تھی، کتاب اس زمانے کی ہے مقاصد الفلاسفہ، جس میں انہوں نے فلسفے کو کہیے کہ جو کچھ ان کے زمانے تک قدیم و جدید فلسفہ موجود تھا اس میں اپنی مہارت کا لوہا منوا لیا تھا، اور اس اعتبار سے ان کا کوئی ثانی پورے عالم اسلام میں. عالم اسلام سے مراد اس وقت کی سپر پاور، کوئی اور موجود نہیں تھا. اور علم دنیا کے روئے زمین پر موجود تہذیب کی کا مرکز علم بغداد، اور وہ کوئی اور موجود نہیں تھا جو ان کے بالمقابل آ سکتا. ایسا آدمی، اور جب بیٹھ کر درس دیتا تھا تو چار چار ہزار علماء ان سے درس لیا کرتے تھے. اس کیفیت میں ایک روز بغداد میں، اور اب ترقی پر ترقی، یعنی وہ جو مناسب اور اقتدار اور مال و اسباب، اس کی ترقیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں. حیثیت یہ ہو گئی کہ اب خلیفہ کا تقرر ہوتا تھا تو غزالی کی تائید اس میں ضروری ہوا کرتی تھی. یعنی جو اب ولی عہد ہیں، دو اس زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، دو ولی عہد تھے اور خلیفہ کا انتقال ہوا، تو جو دو ولی عہدوں کی ماں تھی اس نے خط لکھا امام غزالی کو کہ آپ جس بچے کی تائید کریں گے عوام اس کی ولی عہدی پر راضی ہو جائیں گے، چنانچہ آپ فلاں بیٹے کی تائید کیجیے. اور یوں اس قدر، یعنی عوام پر بھی اثر انداز اور سیاست پر بھی یوں اثر انداز ہونے والی ایک شخصیت، اور اتنی مستحکم شخصیت کہ مال و اسباب کی بھی، یعنی بہت سی جاگیریں ان کے نام وقف کر دی لوگوں نے، اور وہ قبول کیا کرتے تھے اسے، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے خرچ پر رکھا کرتے تھے، اس طرح کی کیفیات. اور سب سے بڑا علمی منصب اس زمانے میں جو ہوا کرتا تھا وہ یہ جو نظام الملک توسی کا بنایا ہوا مدرسہ نظامیہ تھا، جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی عالم اسلام کی، اس کے وائس چانسلر کا کہیے یا کہیے کہ صدر المدرسین کا ہوتا تھا، وہ انہیں عطا کیا گیا تھا. اور وہی شخص شیخ الاسلام بھی ہوتا تھا، وہی کہیے مذہبی امور کا منسٹر بھی ہوتا تھا، اس طرح کے سارے معاملات اسی سے متعلق ہوتے تھے، وہ اس منصب پر فائز تھے. ایک روز بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ہی درس دے رہے تھے، اور چار ہزار علماء ان کے درس میں شریک تھے، اور بہت سے علم و حکمت کے مضامین بیان کر رہے تھے. ان کے بڑے بھائی کی آمد ہوئی بہت عرصے بعد بغداد، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھا انہیں درس دیتے ہوئے دیکھ کر، اور وہ شعر بہت چونکا دینے والا تھا. وہ کیفیت، یہ ایک انقلاب ہے جو ان کی زندگی میں یہاں سے آتا ہے عجیب و غریب انداز میں. کہا کہ تم لوگوں کو ہدایت دیتے ہو اور خود ہدایت سے خالی ہو، لوگوں کو واعظ سناتے ہو مگر اپنے دل کے کانوں سے نصیحت سنتے نہیں ہو، اور تمہاری مثال اس پتھر کسی ہے جس پر چھری اور چاقو تیز تو کیے جاتے ہیں مگر وہ پتھر کسی شے کو کاٹ نہیں سکتا. تو کب تک تم پر سان چڑھائی جائے گی، یعنی تم سے کب تک چھریاں تیز کی جاتی رہیں گی، بہت سے لوگ علم حاصل کریں گے مگر تم کسی شے کو کاٹ نہیں سکتے. بس یہ سننا تھا، عجیب کیفیت ہو گئی، اور جو خلعت فاخرہ پہنی ہوئی تھی، جو ریشمی لباس تھا، وہ سب کچھ اتارا اور اتار کے گھر چلے گئے. اور پھر اس کے بعد اب دوسرے دن نہ درس دینے کے لیے مسند پر آئے، نہ دربار میں جو ایک خاص وقت ہوتا تھا حاضری کا، نہ اس وقت وہاں گئے. لوگ پریشان کہ ہوا کیا ہے غزالی کو، یہاں تک کہ ان کی زبان باز سوار نگاروں نے لکھا زبان بند ہو گئی، یعنی بولنا چاہیں بھی تو بول نہیں پا رہے تھے، ایک دم ایسے صدمے کی کیفیت میں، بعض اوقات جو ایک شوق ہوتا ہے نا اس میں زبان بند ہو گئی، بول نہیں پا رہے تھے. اب گھر والے بھی پریشان کہ کیا ہوا ہے اور سب پریشان کہ ان کی کیفیت کیا ہے، یعنی علم کے انتہائی بلند مقام پر پہنچ کر ان کا جو کچھ کہی ہو زمانے میں علم کی اعلیٰ ترین چوٹی ہو سکتی تھی، اور اقتدار اگر کسی مذہبی آدمی کو جتنا حاصل ہو سکتا تھا وہ سب کچھ حاصل ہو گیا، اور وہ آدمی اب ایک پریشانی کے عالم میں ہے بالکل. اور ان کے استاد جو تھے امام جوینی، انہوں نے بعض اللہ والوں کی طرف رہنمائی کی تھی کہ ان سے کچھ استفادہ کرو، تو ان میں سے ایک صاحب کے پاس جاتے ہیں، جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے جو کچھ کر رہے ہو سب سے ایسے الگ ہو جاؤ جس طرح سے کوئی میلا لباس اتار دیا جاتا ہے جسم سے، اور الگ ہو گئے. کہا تمہارا علاج عام طور پر جو علاج ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوگا. ہوا کیا کہ انہوں نے کہا اچھا صحیح ہے، پھر ایسا کرتا ہوں، جو ایک بعض صوفیانہ ٹریڈیشن میں ایک طریقہ ہے نا، عزلت اختیار کرتے ہیں، جنگل میں چلے جاتے ہیں. تو کہا میں جنگل چلے جاتا ہوں. کہا نہیں، جنگل جانے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارا علاج یہ ہے کہ جس یونیورسٹی کے تم سب سے بڑے تھے اس کے باہر کھجور بیچو اور ٹھیلا لگاؤ. تو اب بغداد کی مدرسہ نظامیہ کے باہر ایک ٹھیلے پر غزالی وقت جو ہے وہ حجت الاسلام وہ کھجور بیچنے لگا. کچھ عرصے بعد ان کو حکم ہوا کہ صحیح اب یہاں سے یہ کام چھوڑو اور نکلو. یہاں پہ بھی لوگ پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے کہ یہاں سے نکلو. پھر ایک سفر ہے جو درپیش ہوا ان کو. اس سفر کی روداد اگر تاریخی اعتبار سے کچھ سالوں کا تعین بھی کیا جائے تو وہ اس طرح سے، انہوں نے سفر کا آغاز کیا 488 میں، 488 ہجری میں یہ سفر کر سفر پر نکلتے ہیں، اور پھر 90 میں حج کرتے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پھر کچھ صلیبی حملے اور اس طرح کی کیفیات تھیں، بیت المقدس جانے کا ارادہ رکھتے تھے مگر وہاں جا نہیں سکے تو راستے میں روک لیے گئے. اب اس سفر کے دوران انہوں نے مختلف جو ہے وہ کہیے کہ کتابوں کی تدریس کی تعلیم شروع کی، اور اب یہ ایک بالکل مختلف رنگ پر ان کی کتابیں، وہ پچھلا رنگ کچھ اور تھا اب رنگ کچھ اور ہے، بالکل تبدیل شدہ رنگ ہے، عجیب و غریب رنگ ہے. وہ رنگ کیا ہے اس کے خواص انشاءاللہ آگے چل کر عرض کروں گا. پھر اس کے بعد وہاں سے سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں جا کے بیت الخلیل، یعنی بیت المقدس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روضہ ہے، وہاں جا کر مقیم ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے کچھ کتابیں لکھتے ہیں مزید، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی طرح سے دمشق آ جاتے ہیں. دمشق میں اچھا حلیہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا، بعض لوگ پہچان لیتے تھے، سوال بھی کرتے تھے. اسی طرح سے ایک مرتبہ صحرا سے گزر رہے تھے اور ہاتھ میں ایک یعنی ایک کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ تھا، وہی کل متا تھی. تو ایک آدمی نے دیکھا جو کہ شاہی محلات میں انہیں دیکھا کرتا تھا اور وہ 4000 افراد کے جھرمٹ میں دیکھا کرتا تھا، اس نے پوچھا کہ غزالی وہ زندگی اچھی تھی یا یہ؟ تو کہا کہ پہلے جو زندگی تھی وہ گمراہی اور ضلالت کی تھی، اب جو زندگی ہے یہ اس مقصد پر ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، یعنی اب حقیقی معرفت مل گئی. تو یہ ایک مطلب بات، پہلے بھی ان کا علم کوئی نعوذ باللہ گمراہی پر علم تھوڑی تھا، وہ تو ہدایت ہی کا علم تھا، مگر اس سے فائدہ دوسروں کو ہو رہا تھا، یا وہ فائدہ ظاہری علوم سے متعلق تھا، شریعت کے علوم سے متعلق تھا، مگر اس کی جو باطنی کیفیات خدا رسیدگی والی ہونی چاہیے وہ نہیں تھی. کہتے ہیں میں تعلیم تو دیتا تھا، سکھاتا تو تھا، مگر اس بات کا یقین کہ آخرت ہے، اس بات کا یقین کہ خدا موجود ہے، اس بات کا یقین کہ جو کچھ بیان ہے وہ اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے نظر نہیں آتا تھا، محسوس نہیں ہوتا تھا. وہ پھر کچھ اور ذرائع تھے جن سے مجھے حاصل ہوا ہے. پھر کہتے ہیں اسی طرح سے سفر رہا، ایک صاحب نے جو ہے وہ دیکھا، وہ سوال کیا، ایک فتویٰ پوچھ لیا، کہا کہ گئے وہ دن جب فتویٰ دیا کرتا تھا غزالی، اور اسی سفر پر رہے. پھر اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ دمشق کی جس مسجد میں ایک مینار میں مقیم ہو گئے جا کر، اور لوگ جانتے نہیں تھے، حلیہ ہی تبدیل، کچھ صورت دیکھے پہچاننے والے بھی نہ پہچانے. خود لکھتے ہیں بعد میں ایک اپنی سوانح مختصر، انہوں نے ایک آٹو بایوگرافی بھی لکھی ہے، المنقز من الزلال یا المنقز من الزلال، دونوں طرح سے اسے پروناؤنس کیا گیا، کہ وہ شخص جو گمراہی میں تھا وہاں سے نکال لیا گیا، یا وہ جو گمراہی سے نکل گیا، المنقز من الزلال، وہ جو کہ گمراہی سے نکلا. تو اپنی پچھلی زندگی اور بعد کی زندگی کی ایک روداد خود قلم بند کی ہے. تو کہتے ہیں میں مینار سے دیکھتا تھا کہ نیچے حلقہ درس لگا ہوا ہے اور اس میں میری ہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، یعنی ان کی ہی کتابیں وہاں پڑھائی جا رہی ہیں اور شیوخ پڑھا رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ غزالی نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے، غزالی کی رائے یہ ہے، غزالی اس مسجد میں جھاڑو لگایا کرتے تھے اور رہتے تھے اس مینار کے اندر ایک کونے میں چھوٹی سی جگہ. اس طرح سے ایک طویل سفر تھا جو انہوں نے گزارا، یعنی یہ جو سفر کا آغاز ہوا تھا 488 میں، 499 میں پھر واپسی ہوتی، یعنی تقریباً کہ یہ 10 سال ہو گئے. 10 سال اس طرح سفر کرتے رہے، اور اس دوران ان کی زبان بند رہی تھی، یعنی بولنا چاہتے تھے تو بول نہیں سکتے تھے ایک قول کے مطابق، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، بولتے نہیں تھے. اس دوران ان کی یہ رحلہ یعنی سفر جو تھا نا، وہ کہتے ہیں پہلے سفر خارج میں ہوتے تھے، یہ رحلہ فی الذات تھا، یعنی اپنے اندر ایک سفر تھا جو کہ ہم نے اختیار کیا اور اس کے بعد پھر واپس آئے ہیں، اور 499 میں واپس آ کر انہوں نے کچھ عہد کر لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اب بقیہ زندگی اس عہد کے ساتھ گزاروں گا اور اپنے اوپر خود پابندیاں کچھ لگانی ہیں. وہ پابندی کیا تھی؟ اور اب واپس یعنی جلوت میں آ گئے، لوگوں کے مابین آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس تصنیف و تالیف، اسی طرح سے ہدایت درس، اس کا کام اور مشغلہ واپس شروع کیا مگر کچھ پابندیوں کے ساتھ. پہلی پابندی یہ تھی کہ مناظرہ کسی سے نہیں کروں گا، حق بات واضح کر دوں گا، بس کوئی کہے کہ پھر یہ اور یہ. جو ایک مناظرہ ہوتا ہے نا، یعنی جس میں اکثر نفس کو غالب آ جانے کا موقع مل جاتا ہے، اپنی برتری ثابت کرے، مناظرہ نہیں کروں گا، طے کر دیا. اور دوسرا یہ کہ، اور یہ کوئی ناکام مناظر نہیں تھے نا، یہ تو اس وقت کے چوٹی کے مناظرے جیتا ہوا آدمی تھا، مگر وہ یہ طے کر رہا. دوسرا یہ کہ کسی دربار میں کبھی نہیں جاؤں گا، یعنی کسی بادشاہ کے پاس، کسی اقتدار والے کے محل میں کبھی نہیں جاؤں گا، اسے ملنا ہے تو میرے پاس آئے، میں کبھی نہیں جاؤں گا. دوسرا یہ کہ، تیسرا یہ کہ کوئی ہدیہ اور عطیہ قبول نہیں کروں گا، جو میرے پاس ہے وہ کفایت کرے گا، کسی یعنی پہلے بڑے بڑے وظائف ملا کرتے تھے، کچھ قبول نہیں کروں گا. پھر اسی طرح سے اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی مزید باتیں تھیں جو طے کر لیں، اور اپنے آبائی قصبے چلے گئے، جس جو توس کا علاقہ تھا، وہاں جا کر ایک مسجد اور ایک خانقاہ تعمیر کی اور اسی میں رہے. اس دوران سفر میں، اس 10 سالہ سفر کے دوران، ان کی وہ شاہکار کتاب ہے جسے احیاء علوم الدین کے نام سے انہوں نے تعبیر کیا. احیاء علوم الدین یعنی علوم دینیہ کا احیاء، اس کا ایک ریوائیول، اس کو تازہ کرنا، اس کو بالکل تر و تازہ کر کر لوگوں کے سامنے رکھنا، زندہ، اس کو اثر نو زندہ کر دینا. اور لگتا ہے کہ شاید انہیں اندازہ تھا کہ میری اس کتاب کے بعد تاریخ اسلام میں کیا نقوش برپا ہوں گے اور کیسے نقشے واضح ہوں گے، اس لیے کہ یہ تو ایک بڑا دعویٰ لگتا ہے نا اس کتاب کے عنوان میں، مگر غزالی یہ دعویٰ کرے تو لگتا ہے حقیقت ہے. یعنی واقعی ایسا ہوا کہ اس کتاب کے اثرات بعد میں پورے اسلامی لٹریچر پر ایسے ہی ہوئے کہ سارے علوم کا احیاء ہو گیا. ایک عجیب و غریب، وہ احیاء کیا تھا؟ وہ احیاء یہ تھا کہ اصل میں جیسے جیسے زمانہ گزرا اور اسلام اب سرکاری دین و مذہب ہے، نتیجتاً اس میں قانون کا عنصر اتنا غالب آ گیا کہ اس کی حقیقت اور للہیت اور خلوص اور تعلق مع اللہ اور باطنی کیفیات، احوال روحانی، یہ پیچھے چلے گئے. اور لوگ سمجھنے لگے کہ علم تو نام ہے قیل و قال کا، علم تو نام ہے سوال و جواب کا، علم تو نام ہے کتابوں کا، علم تو نام ہے الفاظ کا، اور بڑے اس کے شاہانہ انداز اور وہ ساری باتیں بس. حالانکہ غزالی نے جو کہیے کہ علم کے پرنسپلز ہیں، ان کو اب یہاں پر اثر نو ڈیفائن کیا تھا، یعنی جسے اپسٹیمالوجی کہتے ہیں نا، یعنی نظریہ علم. ہر علم کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، نظریہ علم کی تجدید کی. انہوں نے کہا کہ علم نام اس کا نہیں ہے کہ کچھ باتیں آپ کو یاد ہوں اور کچھ سوالات کے آپ جواب دے دیں اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کر لیں اور کتابیں آپ تصنیف کر دیں اور مسائل کو، نہیں. علم تو نام ہے ایک نور کا جو اللہ عطا کرتا ہے بندے کے باطن میں، وہ روشنی پیدا کرتا، اور اس سے پھر جو باتیں کھلتی ہیں وہ اصل میں علم ہے، حقیقی علم وہ ہے. یہ اسلامی تہذیب میں علم کا اصل مقام یہی تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر علم کا تعارف رکھا تھا. اسی لیے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک بدو نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، میں بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اختیار کرو. قرآن حکیم میں بتایا جاتا ہے عالم کون ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بندے جو عالم ہیں. تو علم کی تعریفات قرآن تو اسی طرح کرتا تھا، حقیقی معنی میں اسلام میں علم یہی تھا. چنانچہ صحابہ میں ایسی چلا، تابعین، تبع تابعین، مگر زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس میں یہ دوئی پیدا ہو گئی. اب علم دین کا ماہر، فقہ اسلامیہ کا ماہر، وہ بڑا قاضی اور جج لگ جاتا ہے، وہ بڑے سرکاری عہدوں پر فائز ہو جاتا ہے، تو دنیا کمانے کا بھی ذریعہ بن گیا. اسی طرح کے اور بہت سی آفات و مصائب اس کے ساتھ آ گئے. ان سب سے اسے دور کر کر، اچھا دوسری جانب کیا ہوا، جن لوگوں نے خانقاہ کی راہ لی اور تصوف کی باتیں کی، وہ شریعت کے علم سے ہی دور ہو گیا. غزالی کا کار تجدید ہے کیا؟ یعنی سب سے بڑا کنٹریبیوشن امام غزالی کا کیا ہے؟ وہ یہاں واضح ہوتا ہے کہ امام غزالی نے نہ تو صرف صوفیہ کی راہ لی کہ خانقاہ میں بیٹھ جائیں اور ایسی باتیں کریں کہ کچھ روشنیاں نظر آئیں گی اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، صرف مراقبات ہوں، ذکر کی باتیں ہوں، اور وہ سب کچھ شریعت کے بھی خلاف ہو جائے، بدعات و توہمات اور بعض جگہ پر شرکیہ باتوں تک چلے جائے، ایسا نہیں کیا. اور دوسری جانب یہ بھی نہیں کیا کہ باطنی احوال کو چھوڑ کر صرف علم اور اس کے متعلقات ہی سے پورا شغف رکھتے ہوں، بلکہ ایک زندگی جب اس میں گزاری اور ایک عرصہ سفر کا اس میں گزارا، تو پھر اس کے بعد کار تجدید یہ تھا کہ ان دونوں کو باہم مربوط کر دیا. یہ ہے غزالی کا کنٹریبیوشن، اور یہی دین کی حقیقت تھی. اور یہ دور ہوئی تھی جسے انہوں نے عصر نو آ کر مربوط کیا، یعنی فقہ اسلامیہ کا رشتہ براہ راست تزکیہ و احسان سے جوڑنا، ایمان کے حقائق کا بیان عقائد میں ہونا چاہیے، عقائد جو ہے وہ کچھ یونانی منطقی اعتراضات کے جوابات پر مبنی نہ ہو بلکہ عقائد نام ہو ایمانیات کا، اسی طرح سے اور بہت سی باتیں، یعنی سارے گوشوں میں یہ کار تجدید ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا، اور پھر اس طرح سے ان کا جو اختتامی زمانہ ہے وہ وہیں پر گزرا ہے، اور 499 سے لے کر 505 تک، 505 ان کا سن وفات ہے، تو یہ 55 سالہ روداد ان کی مختصر اس طرح سے ہے، اور اس میں اب بہت سے پر، یعنی یہ تو ایک، یہ بہت ہی اجمال و اختصار کے ساتھ جائزہ ہے نا، اب ایک ایک شعبہ اگر آپ لیتے چلے جائیں تو امام غزالی کی اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے وہ بہرحال اپنی جگہ ایک بہت طویل موضوع ہے، مگر علم کے حوالے سے چونکہ تذکرہ ہوا تو ایک بات اور عرض کروں کہ باطنی لوگ جو ہوتے تھے نا اس زمانے میں، جو یہ خانقاہیت کا بگڑا ہوا تصور تھا یا اس کا معتزلہ کا بگڑا ہوا تصور تھا، وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ اصل باتیں تمہیں ہم بتا نہیں سکتے، پہلے تم یہ کرو، پھر اس کے بعد ہماری کچھ ہڈن تعلیمات ہیں وہ ہم اپنے خاص لوگوں کو دیتے ہیں، اور وہ شرک اور کفر پر مبنی ہوتی تھی، وہاں تک پہنچا دیتے تھے، تو امام غزالی نے ان کا بھی رد کیا نا، باطنیہ کا بہترین رد کیا تھا۔ اچھا انہوں نے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ نہیں، شریعت جو جس شے کا نام ہے وہ اوپن فار آل ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ان کے مابین ایک راہ لی ہے امام غزالی نے، انہیں بتایا کہ عوام سے کون سی باتیں کرنی چاہیے، علم کلام کے الزام کے نام سے ان کی کتاب ہے جس میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ عوام الناس سے علم کلام کی باتیں نہ کی جائیں، یہ ماہر علماء کا کام ہے، اور وہ باطنی تصور کی بھی نفی کی، ایسا نہیں ہے کہ دین کے کچھ ایسے عقائد و تصورات ہیں جو سب سے پوشیدہ نسلن بعد نسلن چل رہے ہیں اور وہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے سوائے ان لوگوں کے، اور ان لوگوں کا یہ بھی بالکل بکواس بات ہے۔ صحیح بات کیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں علم کے درجات ہیں، بعض باتیں بعض کو سمجھ میں آتی ہیں، بعض باتیں بعض کو سمجھ میں آتی ہیں، تو غلطی یہ ہے کہ وہ جو گہری باتیں ہیں وہ بالکل عوام کے سامنے کر دی جائیں، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جو آسان باتیں ہیں اس کا پابند لازماً بنا دیا جائے خواص کو کہ نہیں تمہیں بھی بس اسی پر اکتفا کرنا ہے، نہیں، بلکہ دین کے علم کے بہرحال دو پہلو ہیں، اور یہ نظریہ علم میں ان کا ایک کنٹریبیوشن تھا، چنانچہ جہاں وہ الزام کے نام سے کتاب لکھی، دوسری طرف ایک اور کتاب امام غزالی نے تصنیف کی جس کا عنوان ہے المزنون بہ علی غیر اہلہ، وہ امور جو کہ ان لوگوں سے پوشیدہ رکھے جائیں جو اس کے اہل نہیں، یعنی ابھی شریعت کی یہ گہرائیاں، عقیدے کی یہ باریکیاں، تصوف کے یہ غامض نکات ان لوگوں کے سامنے نہ بیان کیے جائیں جو ابھی بنیادی شریعت کے علم سے نہیں گزرے، ہاں جب گزر جائے تو پھر یہاں بیان کیا، یعنی اس کو کلاسیفائی کرنا، اس کے مابین گریڈیشن قائم کرنا علوم کے مابین، یہ بھی غزالی کا کنٹریبیوشن ہے بہت بڑا، اور اس پر انہوں نے باقاعدہ مسلسل مستقل تصانیف کی ہیں، یعنی مستقل تصانیف ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں جو سب کے لیے ہیں، یہ باتیں جو کہ اختصار، پھر جو بڑی کتابیں لکھی خود اس کے اختصار کیے، کچھ کتابوں کا تعارف کروا دیتا ہوں پھر اس کے بعد بات کو بس مکمل کرتے ہیں۔ ویسے تو امام غزالی کی تصانیف کو سینکڑوں میں شمار کیا گیا، چھوٹے اجزاء بڑے اجزاء ملا کر، مگر ان کی جو نمایاں ترین اہم ترین کتابیں ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے، یعنی سب سے اہم کتاب ان کی جو ہے، سب سے پہلی یہاں پر ترتیب زمانی نہیں ہے بلکہ اہمیت کے اعتبار سے بعض کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں، سب سے اہم کتاب جو ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ احیاء العلوم الدین ہے، جسے احیاء العلوم کے نام سے بھی عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔
زبان میں لکھی تھی
فارسی یا عربی میں لکھی تھی، دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف ہیں، بعض فارسی میں ہے بعض عربی میں، یہ عربی میں
ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے،
جی ساری چیزیں ترجمے ساتھ اویلیبل ہیں، امام غزالی کا اکثر کام لوگوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا، فارسی اور عربی کا اردو میں آ گیا ہے اکثر کام،
بڑی ضخیم کتاب ہے،
جی جی چار جلدوں میں،
سمجھنا بھی تو آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے سمجھنا، جی
چار جلدوں پر ہے، اس کے چار انہوں نے اجزاء قائم کیے، سر انہوں نے کہا کہ اس کے چار بڑے بڑے اجزاء ہیں اور اس میں ربعات قائم کیے، یعنی ربع کا مطلب ہے اس کا 1/4، تو کہتے ہیں ربع اول، ربع ثانی، ربع ثالث، ربع آخر، تو پہلا جو حصہ ہے وہ عبادات پر ہے، پھر دوسرا جو حصہ ہے وہ عادات پر ہے، پھر تیسرا منجیات پر، یعنی وہ چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں، پھر چوتھا حصہ مہلکات پر، جو ہلاکت سے دو چار کر دینے والی، کل دین کو ان چار عنوانات میں بیان کر دیا، پھر اس کے تحت ہر ایک ربع کے اندر دس کتابیں ہوتی ہیں، کتاب اول، کتاب ثانی، اس طرح کل 40 بڑی بڑے اجزاء ہو گئے، یعنی آپ کہیے کہ چار بڑے حصے اور ہر حصے کے اندر 10 کتابیں اور یہ کل 40 اجزاء ہو گئے۔ اچھا یہ آج اردو میں جو دستیاب ہے چار جلدوں میں ہے، عربی میں مختلف ایڈیشنز اس کے شائع ہوئے ہیں، اس کی بے شمار شروحات لکھی گئی ہیں، اس پر بہت کچھ کام ہوا ہے، باقی اس کا ایک خلاصہ بہت مختصر خود انہوں نے تیار کیا اور وہ ایسا ہے کہ جس سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے، اس کا نام رکھا انہوں نے الاربعین فی اصول الدین، یہ خود اختصار ہے جو انہوں نے کیا ہے احیاء العلوم کا، الاربعین فی اصول الدین،
چالیس
الاربعین یعنی چالیس بنیادیں، دین کی بنیادوں کی چالیس گوشے، اور وہ انہوں نے خود بہت مختصر کتابوں کو، وہی چالیس عنوانات جو الاحیاء میں ہیں وہ الاربعین میں آ گئے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا ترجمہ کروایا مولانا عاشق علائی میرٹھی صاحب سے، اور وہ تبلیغ الدین کے نام سے اس وقت بازار میں دستیاب ہے اردو ترجمہ اس کا. اس کا پہلا ربع ہٹ گیا، یعنی پہلے جو 10 چیپٹرز ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں، بقیہ 30 کا ترجمہ کیا. پہلا جو ہے وہ عقائد سے متعلق تھا، اس کو چھوڑ کر بقیہ 30 کا ترجمہ کیا ہے. تبلیغ الدین کے نام سے جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور اس کو آسان کیا گیا، اس میں کچھ حواشی بھی ڈالے گئے ہیں، تو وہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. وہ خود خلاصہ ہے امام غزالی کا، اپنی پوری کتاب کا نکالا ہوا. سب سے اہم کتاب تو وہ ہے. پھر روضۃ الطالبین، یہ ان کا تصوف میں آگے بڑھنے والوں کے لیے انہوں نے بہت سی باتیں وضاحت کے ساتھ لکھی ہیں. پھر اسی طرح خلاصۃ التصانیف التصوف، تصوف کی تصانیف کا خلاصہ.
تصوف کے حامی تھے؟
جی بہت بڑے حامی تھے، یعنی تصوف کی بھی تجدید کی نا، یعنی تصوف میں جو صوفیہ باطنی تھے ان کے غلط عقائد کی نفی اور صحیح تصوف کی تجدید. اور ایک اعتبار سے تو کہیے امام غزالی کا آج تعارف بڑا صوفی ہی کے طور پر ہے، نہ کہ فقی اور عالم، حالانکہ علم فقہ میں، اصول فقہ میں ان کی بڑی مایہ ناز کتابیں موجود ہیں. شافعی تھے، فقہ شافعی کے مقلد تھے اور سلاسل صوفیہ سے وابستہ تھے باقاعدہ.
مولانا روم تو اس کے بہت بعد میں آئے ہوئے ہیں.
جی مولانا روم بعد کے ہیں اگر صحیح، اللہ علم، استحضار نہیں ہے اس وقت، دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا. منہاج العارفین ان کی ایک بڑی اہم کتاب ہے، اس کا بھی ترجمہ دستیاب ہے. اسی طرح سے مشکات الانوار ان کی ایک اہم کتاب ہے. اسی طرح سے کیمیائے سعادت فارسی میں انہوں نے تصنیف کی، مشہور کتاب ہے. اس میں بھی جو ہے وہ تزکیہ و احسان کے بہت سے مضامین کو بیان کیا ہے، کیمیائے سعادت کے نام سے موجود ہے. اسی طرح سے معراج السالکین بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے، عالم عرب میں بہت استعمال ہوتی ہے. القسطاس المستقیم، یہ بھی ان کی کچھ باطل فرقوں کے رد پر مبنی اہم کتاب ہے. ایوہ الولد ان کا ایک بہت اچھا رسالہ ہے، بہت مختصر سا رسالہ ہے، جس میں انہوں نے نصیحتیں کی ہیں اپنے شاگردوں کو. ہمارے ہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے سال دو میں، اس کا بھی یہ حصہ ہے کہ امام غزالی نے اپنے پورے غور و فکر کے بعد آخری زمانے میں اپنے شاگردوں کو جو وصیتیں کی اور نصیحتیں، یا ایوہ الولد، اے بیٹے، اس طرح کہہ کر بہت سی باتیں، بہت یعنی پورے دین کے خلاصے کے طور پر اس کو انہوں نے بیان کیا. تو وہ بہت عمدہ چیزیں ہیں اس میں. جی میں ہی پڑھاتا ہوں پھر یہ حصہ،
چند اس کے
اس پر انشاءاللہ ایک سیشن ہو سکتا ہے. تو یا تو چاہے تو کبھی اس کا ٹیکسٹ ہی رکھ لے، اور جس طرح وہاں کلاس میں پڑھتے ہیں اس طرح سے کبھی یہاں پر بھی اس کا ایک حصہ کبھی ہو جائے مطالعہ، تو انشاءاللہ اچھا رہے گا. جی آن لائن بھی الغزالی بہت سارے، اکثر پی ڈی ایف عربی تو آن لائن ہے اس کا اویلیبل، اردو کا میرے خیال سے نہیں ہوگا. نہیں اردو نہیں ہوگا. اچھا انگریزی میں بھی امام غزالی کا بہت سا کام ٹرانسلیٹ ہو گیا، تو پتہ نہیں، دیکھنا پڑے گا. نہیں ایوہ الولد، اس کا بھی انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، اس کا بھی پی ڈی ایف آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گا. اور ایوہ الولد کے عنوان سے اب اس کا عنوان کیا رکھا انہوں نے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ.
پرویز غالی بھائی وہ پی ڈی ایف پہ نکال کے بھیجے ہم لوگوں کو، ہمارا آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہے نا.
اسی طرح سے ہاں آخری کتاب جس کو دیکھ لیں وہ المنقذ من الضلال ہے، جس کا تذکرہ آ گیا، جو انہوں نے اپنے پورے اس علمی سفر اور دو ادوار اور اس کے پورے تذکرے پر خود لکھی ہے، المنقذ من الضلال. اس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ پہلے کا میرا جو زمانہ تھا اس میں میں نے، اچھا تقابل دیکھی نا، پہلے انہوں نے لکھی مقاصد الفلاسفہ، اس میں اپنے زمانے تک کے سارے فلسفے کا خلاصہ اور نچوڑا، اور یہ ثابت کر دیا کہ میں اس کی گہرائیوں تک سے واقف ہوں. اور اس کے بعد جب یہ سفر سے واپس آتے ہیں تو ایک دوسری کتاب لکھی ہے، وہ ہے تحافت الفلاسفہ، فلسفے کی اور فلاسفہ کی تباہی، تحافت الفلاسفہ. تو اب تحافہ، وہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تحافت الفلاسفہ کا مصنف وہی ہو سکتا تھا جو مقاصد فلاسفہ کا مصنف تھا. یعنی جب تک کوئی کسی فن کی گہرائیوں میں نہ اترے اس وقت تک اس کا رد بھی نہیں کر سکتا. آج ہمارا المیہ یہی ہے نا، ہم مغرب کے بہت پرجوش دشمن تو بن جاتے ہیں، مگر صرف نعروں سے چاہتے ہیں کہ مغرب کی جو اسلام کے خلاف جنگ ہے اس میں ہم فتح یاب ہو جائیں، صرف نعرے لگا کر. تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو جو اس کے علمی تقاضے ہیں اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو علم اس زمانے میں مستولی ہے، چھایا ہوا ہے، اس کے اندر جو خدا بیزار ناصر ہیں اس کا واقعی تدارک کیا جائے. جو چیزیں دین اسلام کے خلاف ہیں اس کا واقعی معقول رد کیا جائے. اور امام غزالی نے یہ کہی ہے کہ خدمت انجام دی. مغرب کے فلاسفہ آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر امام غزالی کی تحافت الفلاسفہ کے بعد فلسفے کا مستقبل تاریخ ہو چکا تھا نوع انسانی میں، اس کے بعد شاید کوئی فلسفہ نہ پڑھتے، اس لیے کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ فلسفہ اپنی ذات میں بالکل بیکار ہے، وہ کہتے ہیں، مگر بات پوری اس طرح سے ہے، آگے ذکر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی کی اس کتاب کے بعد، یعنی تحافت الفلاسفہ کے بعد، فلسفہ مر جاتا اگر ابن رشد آ کر کتابیں نہ لکھتا۔ ابن رشد مسلمان مفکرین میں سے ایک شخص تھا اور بہت ماہر تھا، اس نے تحافت التحافہ لکھی، یعنی امام غزالی کی تحافت الفلاسفہ کا رد لکھا، جس کے بعد کچھ سہارا مل گیا فلسفے کو اور واپس اس نے اپنی کچھ راستے مزید بنا لیے۔ اگرچہ تحافت الفلاسفہ اپنی جگہ بہت اعلیٰ شے ہے، تحافت التحافہ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، مگر بہرحال کسی درجے میں سہارا مل گیا باطل فلسفے کے آگے بھی جاری رہنے کے لیے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ آج بھی تحافت الفلاسفہ کی جو نکات امام غزالی نے قائم کی ہے نا، کہ کل فلسفہ یونان ان بنیادوں پر غلط ہے، آج بھی وہ بنیادیں اتنی ہی ویلڈ ہیں اس جدید فلسفے کے رد کے لیے، جو آج ویسٹرن فلاسفی ہے اس کے رد کے لیے یہی تحافت الفلاسفہ کی بنیادیں کفایت کرتی ہیں۔ یعنی جتنے بھی اشکالات اور جتنے بھی اعتراضات عقائد پر واقع کر سکتے ہیں فلاسفہ، ان کا جواب امام غزالی نے جس طرح دیا اسی طرح سے آج بھی دیا جا سکتا ہے، اس طرح سے یہ کتابیں آج بھی مؤثر ہیں۔ پھر اس میں انہوں نے اپنے پورے سرودات کو لکھا، یعنی کس طرح سے مقاصد الفلاسفہ سے وہ تحافت الفلاسفہ تک آتے ہیں، پھر اس کے بعد علم کلام کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ علم کلام عقائد کی بحثیں، اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس بات کو جانا ہے کہ اسلام میں علم اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور معرفت کے حصول کا ذریعہ صرف علم نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ تو جب تک علم و عمل کو، یعنی اخلاص فی الدین کو جوڑا نہ جائے اور انسان ایک ذاتی روحانی تجربے سے نہ گزرے، اس وقت تک اس کا ایمان اس کی صرف زبان کی بات ہے، اس کے زبانی اقرارات پر مبنی ہے، چنانچہ اس کا تجربہ ضروری ہے۔
آپ نے جو ایج بتائی ان کی، 90 میں وہ حج پڑھنے گئے تھے، 490 میں، تو ان کی ایج اس وقت 40 سال کے قریب تھی، 55 سال کی جو ٹوٹل ایج بتائی آپ نے، اس سے پہلے وہ ہدایت پہ نہیں تھے یا ان کے بھائی نے آ کے جو ان کو شعر سنایا؟
نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہدایت پہ نہیں تھے، یہ اصل میں اگر یہ تاثر ہے تو اس کو رد کریں۔
میں سوال
اس کو ایک پٹ کلیئر کر دوں، اصل میں ایک ہوتا ہے کلمہ توازو، آدمی اس وقت بھی، امام غزالی اس وقت بھی جو فقہ کی کتابیں لکھ رہے ہیں وہ آج بھی اتنی ہی ویلڈ اور بہت عمدہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کچھ کمی محسوس کی اور اس کا اظہار وہ شدت جذبات کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ میں تو گمراہ تھا، حالانکہ وہ بھی اس وقت بھی ہدایت کا سرچشمہ تھا۔ فرق کیا تھا؟ اس وقت وہ لوگوں کو ہدایت علمی تو دے رہے تھے، مگر اس کے روحانی پہلو کے بارے میں اپنی جو کنوکشن انہیں درکار تھی اس میں کمی تھی، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کمی ویسی نہ ہو کہ جیسے عام آدمی کی ہو، وہ عام آدمی کے تو درجہ ایمانی سے اور بلند ہوں گے، مگر جو اس سطح کے آدمی کے کنوکشن کی کیفیت ہونی چاہیے اس میں کمی تھی۔
وہاں بات اس وقت تک تو انہوں نے کافی کتابیں لکھ چکے تھے،
چھری تیز کرنے کی جو مثال تھی،
وہ میں نے سنی شہر کے اندر، بہت اچھا، مطلب
بعد میں خود چھری بھی بن گیا،
کسی کو کنوینس کرنے کے لیے وہ سب سے آخری مرحلہ تھا وہ، لیکن وہ جو کتابیں انہوں نے لکھی اس میں علماء کرام، آج کے علماء کرام بالکل تصدیق کے ساتھ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کتابوں میں ان کے معاملات بالکل برحق ہیں،
اس میں جو غلط چیزیں تھیں اس کا رد انہوں نے بعد میں خود لکھ دیا۔ یعنی جیسے عرض کیا نا کہ جو مقاصد الفلاسفہ ہے ان کی اپنی کتاب ہے، تحافت الفلاسفہ بھی تو خود لکھ دی غزالی نے،
تو وہ جو کتابیں مارکیٹ میں چلی گئیں تو اس کا پھر
تو اب معروف ہے نا، پتہ ہے، یعنی امام غزالی کو جاننے والا ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے علمی سفر کی کیا روداد ہے، اور یہ معروف ترین سفروں میں سے ہے، یعنی ان کا یہ رجوع کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں کے آغاز میں بھی درج ہوتا ہے، اس کے حاشیے پر بھی درج ہوتا ہے کہ یہ امام غزالی کی پہلے رائے تھی، بعد میں اس سے انہوں نے رجوع کر لیا، یہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو غزالی کی شخصیت بالکل کھلی ہوئی ہے، یعنی اس سے کوئی اشتباہ لاحق نہیں ہوتا۔ تو اس میں آ کر، یعنی جو آخری ان کی کتاب آپ کہہ لیجئے اپنی پوری روداد، المنقذ من الضلال، اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ دین صرف قیل و قال کا نام نہیں ہے، اور اس کی اصل حقیقت ایک اسپریچول ایکسپیرینس، روحانی تجربے پر استوار ہے، اور اس کے لیے کیسے یہ کام ہو سکتا ہے، اس کے لیے انسان اپنی خواہشات کو، لذات کو، اور اسی طرح کے، یعنی جو اس کے شہوات ہیں ان پر قابو یافتہ ہو، اور اپنے روحانی اپنی روحانی ترقی کے لیے عبادات کی طرف رغبت رکھنے والا ہو تو پھر انشاءاللہ اس کا علم بھی اس کے لیے مفید ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی مفید ہوگا. یہ خلاصہ ہے
اقبال کا جو مشہور شعر ہے نا کہ رہ گئی رسم روح بلالی فلسفہ رہ گیا
تلقین غزالی،
وہ کسی خاص حوالے سے علامہ نے کہا ہے؟
جی یہی نا کہ فلسفہ کس کس پہلو سے مضر ہے اس کی تلقین تو غزالی نے کی تھی،
خود کی ہے. فلسفہ تو لوگ لے رہے ہیں لیکن جو تلقین کی وہ نہیں ہے.
یعنی ایک تو اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے نا، فلسفے کی کلیت النفی، تو امام غزالی نے ایسا نہیں کیا بلکہ باطل فلسفے کی نفی کی اور صحیح کا اثبات کیا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بس علم کی تو شریعت کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ تو عوام کے لیے ہوتی ہے، شریعت خواص تو شریعت سے بری ہو جاتے ہیں. اس کی انہوں نے نفی کی، کہا نہیں شریعت ویلڈ ہے اور ہر سطح پر ہر خاص و عام کے لیے شریعت شریعت ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ ضروریات اور ہیں. پھر اسی طرح مطلب جو بھی افراد و تفرید تھے ان کے مابین اعتدال کیا ہے امت کو دکھانے والے تھے. وہ دھاگے کا کام کرنے والا تھا غزالی،
نہیں
یہ
بتائیں کہ جو جیسے کہ 54 سال کی عمر میں اتنا بڑا کام کیا، لیکن جو اسلام اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر، 23 سال کا عمر ہے.